أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکی سورتوں کا ایک سلسلہ مکمل ہوا اور اب سورۃ الحدید سے مدنی سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ 27 پارے کی آخری سورت ہے, مدنی ہے, اور اس کے بعد 28 پارہ مکمل جو ہے وہ مدنی سورتوں پر مشتمل ہے. یہ ایک سورت یہاں 27 پارے میں مدنی اور 28 پارے میں 9 مدنی سورتیں ہیں. یہ کل 10 مدنی سورتیں مسلسل آئی ہیں. طویل ترین تو شروع میں ہے البقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, وہ 4 ہیں, لیکن یہ 10 سے مختصر ہیں, لیکن مسلسل 10 سورتوں کا, مدنی سورتوں کا گلدستہ ہے جو اس مقام پر آیا ہے. دوسری بات یہ کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مدنی دور کے نصف ثانی میں نادل ہوئیں. مدنی دور سے مراد ہجرت کے بعد 10 برس نبی اکرم علیہ السلام موجود رہے. ان 10 سالوں میں سے صرف ایک سورہ حشر ہے جو تقریباً 4 ہجری میں نادل ہوئی, جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بقیہ اکثر سورتیں وہ 5 ہجری یا اس کے بعد کے دور میں نادل ہوئیں. اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ابھی نئے آنے والوں کی ایمانی کیفیت وہ نہیں تھی جو مکی دور کے مسلمانوں کی تھی, تو کچھ ایمانی کمزوری, اعمال کے اندر کمزوری, تقاضوں کے حوالے سے کمزوری, تو ایک جھنجھوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں, نوٹ کیجئے گا, ایک جھنجھوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا. نمبر 2 یہ کہ یہ مدنی صورتیں شروع کی طویل مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختصر ہیں, مگر ان میں طویل مدنی صورتوں میں آنے والے مضامین کے خلاصے ہیں. نفاق کا موضوع بار بار آیا, سورہ منافقون میں ذکر آ جائے گا. جہاد و قتال کا موضوع بار بار آیا, سورہ صف میں ذکر آ جائے گا. یہ جو مباحث طویل مدنی صورتوں میں آئے ان کے خلاصے ان مختصر مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اب امت سے تقاضے, امت سے تقاضے کے اللہ سبحانہ وتعالی کے, ان کا تذکرہ بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا. وہ جو منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوتا رہا, ان 10 صورتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان 10 میں سے 6 صورتیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منتخب نصاب مرتب فرمایا, ان 10 میں سے 6 صورتیں اس میں شامل ہیں. وہ ذکر ہوتا رہے گا. سورہ حدید اس میں سے آخری درس ہے. وہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے اور آخری درس اس کا سورۃ الحدید پر مشتمل ہے. اب آئیے سورۃ الحدید کا مختصر تعارف. اس سورت میں امت سے خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. امت سے تقاضے کیا ہیں ان کا تذکرہ آئے گا. اور اس سورت کا جو کلائمیکس ہے موضوع کے اعتبار سے, وہ آیت نمبر 25 میں ہم پڑھیں گے, پیغمبروں کا, تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ زمین پر عدل پر قائم ہو جائیں. اس انقلابی مشن کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا گیا. یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور اب یہی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر بھی ہے. یہ موضوع بھی اس صورت میں بتمام و کمال ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. تقاضے 2 ہی آئیں گے ابھی, آیت نمبر 7 اور سے لے کے آیت نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے, ایمان اور انفاق. کل سورہ حجرات یاد ہے, ایمان اور جہاد, آج ایمان اور انفاق کے الفاظ میں کل دین کے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورت بڑی پسند بھی تھی, بڑی تفصیلی دروس بھی اس کے انہوں نے 18-18 21-21 گھنٹے کے دروس بھی ان کے ماشاءاللہ ریکارڈ پر موجود ہیں, اور اس کو فرماتے تھے ام المسبحات. کئی صورتیں ابھی آگے بھی مطالعہ کریں گے جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے, سبحا یسبح تسبیح باری تعالی. تو ام المسبحات, ان مسبحات والی جو صورتیں جن میں تسبیحات کا ذکر ہے, ان کی بھی ماں یا ان کی بھی بڑی صورت ام المسبحات یہ صورت الحدید ہے. پہلی 6 آیات میں موضوعات تو ہی ہم پڑھتے ہیں پہلے بھی, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اس کا تذکرہ, اللہ کی شان, اللہ کی قدرتوں کا بیان, مگر ایک خاص کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو پہلی 6 آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی, وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بات کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے لیے ہے، یہ ابھی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، آیت نمبر 5 میں بھی آئے گی، ایک ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اس کی ایک سادہ تعبیر حضور کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں یہ کلمات ہمیں سکھائے، هو انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی شے نہیں، وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہیں ہے، وہ انت الظاہر اور تو وہ ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اللہ اکبر، وہ انت الباطن اور تو وہ پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، کہ جس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ سادہ بات میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، باقی اس میں ہر اللہ کے صفاتی نام کے بعد واو کا آنا عام طور پر نہیں آتا۔ سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 ہیں، واو نہیں آتا عام طور پر، یہاں درمیان میں واو آیا، اس پر علماء نے بحث کی، پھر کچھ گہرے مباحث ہیں، حادث اور قدیم کا ربط کیا ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا آپس کا تعلق کیا ہے، پھر اس کے ذیل میں فلسفیانہ میدان سے اٹھنے والے سوالات، اور امت کے اسلاف نے ان کا فلسفیانہ سطح پر دیا جواب، اس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث، یہ اس وقت کا موضوع تو نہیں، البتہ کو 3-3 گھنٹے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفصیلی دروس میں اس پر کلام کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ امت کے بعض بزرگوں پر اس عہد میں کچھ لوگوں نے بڑا لانتان کیا ہے، اور ان کا جواب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دیا رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی وہ فلسفے کے میدان کے مسائل کو ہمارے بزرگوں نے فلسفیانہ سطح پر بیان کیا ہے ان کے لیے جو اس میدان کے لوگ ہیں، تو ان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، وہ مباحث وہ پھر تفسیری دروس میں موجود ہیں۔ وہما بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، واللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، یہ بھی تفصیلات پہلے آئیں، وہما معکم اینما کنتم، اور واللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، سورہ البقرہ آیت 186، فینی قریب، اللہ کہتا ہے میں قریب، سورہ قاف آیت 16، اللہ کہتا ہے میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بہت قریب، کیسے ہے؟ اپنی شان کے مطابق، یہ کیفیات سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تو اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے اسی مقام پر، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف سے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکم کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اس اللہ کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے پہلے انبیاء بھیجے گئے، وہ آیت نمبر 25 میں بات آئے گی۔ اب اس جد و جہد کے لیے ایمان والوں کو کھپانا ہے اپنے آپ کو، اس کھپانے کا لفظ عربی زبان میں اس مقام پر جو قرآن نے استعمال کیا وہ انفاق کا لفظ ہے، ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ تصور امت کے ذہنوں سے ختم ہو گیا، چند نمازوں پر امت مطمئن ہے، روزوں پر مطمئن ہے، اعتکاف پر مطمئن ہے، حج عمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مہنگائی کے باوجود بڑھ رہی ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر بھی دین کے تقاضوں کو سمجھنا کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ تصور امت کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور آج جو یہ بات کر اور ہم بھی کرتے ہیں اور علی وجہ البصیرت کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اگر آج یہ بات کہیں سے آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ ریڈیکل اسلام، یہ پولیٹیکل اسلام، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ۔ یس وی آر فنڈامنٹلسٹ۔ کیا مطلب؟ ہم دین کی بنیاد پر قائم ہیں بھائی، ہماری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں، یہ بنیاد ہے ہماری، اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، اس کو ماننا اور اس کی بھی ماننی، رسول اللہ کو ماننا تو ان کی ایک ایک ادا بھی قیمتی ہے۔ البتہ وہ طائف کی گلیوں میں بھی گئے، احد کے میدان میں بھی اپنا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کے لاشیں بھی اٹھائے، 269 صحابہ کی جانیں قربان کی، اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ان کی ذمہ داری تھی، اب یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اب کوئی کہے تو شوق سے ہمیں ایکسٹریمسٹ کہے، کوئی شوق سے ہمیں ریڈیکل کہے، کہنا چاہے تو کہتا رہے، بھائی کل اللہ کی عدالت بھی تو لگے گی، ادھر بھی تو کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں موقع دے گا۔ آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے، ہم سورۃ البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے، کل پرسوں بلکہ پڑھ لیں گے سورۃ متففین میں، قیامت میں اللہ ایمان والوں کو مذاق اڑانے کا، ان مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے کہ ان کا ایمان والے مذاق اڑائیں، کل اللہ موقع دے دے گا۔ سورۃ متففین آیت 34 میں ذکر آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ اپنے دین کا نفاذ چاہتا ہے اور اس کے لیے ایمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مضامین سورہ صف میں بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات پر لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ یہ چھ آیات ہوئیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا بیان آیا۔ آگے تقاضے آ رہے ایمان اور انفاق کے، یہ کس کے تقاضے ہیں؟ رب کائنات کے۔ یہ کس کا انویٹیشن ہے؟ رب کائنات کا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کو چاہو تو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو، چاہو تو جا کے شرکت کر لو، چاہو تو نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ، یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہو گے تو کامیابی، ادروائز خسارہ اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اب تقاضے کیا ہیں؟ ایمان اور انفاق۔ بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا، آیت نمبر 7 میں دو تقاضے، ایمان اور انفاق۔ پھر اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر، اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر۔ پھر اس کی بھی شان کیا ہے؟ پہلے ڈانٹ ڈپٹ، پھر ترغیب و تشویق، موٹیویشن، ایک تقاضے پر ایمان پر، پھر ڈانٹ ڈپٹ انفاق کے حوالے سے، اور پھر ترغیب و تشویق اور موٹیویشن۔ یہ پانچ آیات کا بڑا خوبصورت ایک پیکج ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر۔ اور اکثر ان صورتوں میں خطاب ایمان والوں سے ہے، تو ایمان والوں سے حقیقی ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی موضوع سورہ صف آیت نمبر 10 میں بھی اور 11 میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایمان والوں سے حقیقی ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے۔ عام طور پر انفاق ہمارے ذہنوں میں بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہ مال کا ہوتا ہے اور تقاضا بھی آتا ہے، لیکن اس مقام پر ہے جس جس شے میں اللہ نے اختیار دیا اس کو خرچ کرو۔ اب وہ جان بھی ہے، مال بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، اولاد بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہو سکتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ جس جس شے پر اختیار دیا اس کو کھپانے لگانے کا تقاضا ہے۔ اور یہ کھپانا لگانا کس کی سطح پر ہوگا؟ سورہ حجرات میں ذکر آیا آیت نمبر 15 میں، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد مستقل محنت اللہ کا بندہ بننے کے لیے، جہاد مستقل محنت اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، جہاد مستقل محنت اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت کے لیے۔ تو وہاں حجرات آیت 15 میں ایمان اور جہاد کے الفاظ تھے، یہاں ایمان اور انفاق کے الفاظ۔ بات وہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جانشین بنایا، اختیار دیا ہے۔ فِيهِ، جس میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ دو تقاضے، ایمان اور انفاق، اور انفاق ہر شے کا ہر ہر سطح پر، بندگی کے لیے، بندگی کی دعوت کے لیے، بندگی کو بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ اب اگلی آیت میں ایمان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم واقعتاً اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یقیناً وہ تم سے عہد لے چکے اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو۔ حضور نے بھی عہد لیا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی بندے مومن عہد کرتا ہے، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کیوں ایمان نہیں لاتے، کیا مطلب؟ محض زبان تک تمہارا ایمان محدود کیوں ہے؟ دل میں یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ تو منافقین ہیں نا، زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہوتی۔ نہیں، ایمان والوں واقعتاً ایمان لاؤ. یہ ہے ذرا ڈانٹ ڈپٹ. کچھ احساس پیدا ہو تو اب ترغیب ہے, تشویق ہے, موٹیویشن کا بڑا پیارا انداز. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات, وہ اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. لو, ایمان چاہتے ہو, ایمان کی بڑھوتنی چاہتے ہو, اللہ کلام نازل کر رہا ہے, اس کے پیغمبر تمہیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان آیات کریمہ کا حاصل کیا ہے, گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمہیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے. سورہ انفال آیت نمبر 2, یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. اسی کی تو رحمت کا مظہر ہے, الرحمٰن علم القرآن, اس نے انتہائی رحم فرمانے والے نے اپنی رحمت کے طفیل یہ تمہیں قرآن عطا کیا. اللہ اس نور قرآن سے میرے آپ کے ہم سب کے دلوں کو اور منور فرمائے, اور اللہ ہمارے ایمان میں بڑھوتنی عطا فرمائے. اگلی آیت تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ ہے اور پھر ترغیب و تشویق ہے. وما لکم, اور تمہیں کیا ہوا, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم کیوں اللہ کے راہ میں انفاق نہیں کرتے, خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے, کچھ بچا کر رکھ بھی لو تو تمہارے پاس رہے گا کب. بھائی دادا چلے گئے, ابا کو ملا, ابا گئے بچوں کو ملا, ہم گئے ہمارے بچے وہ گئے ان کے بچے, سب چلے گئے, کس کا ہے, اللہ کا, اسی کو لوٹا دو, کیوں خرچ نہیں کرتے, تم تو امین بنائے گئے ہو. تو جو شے عطا کی اس کا مالک تو اللہ ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اس کی ملکیت, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں لگاتے اس کے سامنے. اب ایک بڑا ڈاٹ ڈبٹ کے ساتھ ہی ترغیب کا انداز. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ درجات میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی یعنی قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے عمدہ وعدہ کیا ہے. فتح سے ایک مراد فتح مکہ ہے, جب دین غالب ہوا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے مغلوبیت کے دور میں, مشکلات کے دور میں, مصائب کے دور میں جو خرچ کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں اپنے مال کو, جان کو, جنگ بھی کر رہے ہیں, ان کا اجر جب بعد میں فتح ہو جائے گی, دین غالب ہو جائے گا, اس کے بعد جو خرچ کریں گے, اس کے بعد جو لگائیں گے کھپائیں گے, ان سے زیادہ ہوگا. ہاں بھلائی کا وعدہ دونوں سے, اجر کا وعدہ دونوں سے, لیکن عظمت کس کے لیے ہے, جو مغلوبیت کے دور میں خرچ کرے. آج بتائیے دین غالب ہے کہ مغلوب, مغلوب کی مغلوبیت کے دور میں ہے نا. آج لگانے کا موقع ہے, کھپانے کا موقع ہے. ارے کرائسس کے باوجود لوگوں کے لچھن ختم نہیں ہو رہے ہیں, مہنگائی کے بڑھنے کے باوجود فضولیات میں خرچ ہونے والا پیسہ کم نہیں ہو رہا, تو ایمان والوں کا ہاتھ کیوں رکے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں. بھائی کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, خدا کا خوف کرو یار. باقی تو کوئی چیز نہیں رک رہی ہے, شادی بیاہ کے فضول خرچے نہیں رک رہے, فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے خرچے نہیں رک رہے, برانڈ ورشپرز بن کر برانڈ کے پیچھے دیوانے ہو کر جو لاکھوں کھپایا جاتا ہے وہ کچھ نہیں رک رہا, تو ایمان والے دین کے لیے خرچ کرنے میں رکیں گے کیا؟ قطعاً نہیں. آج جس مغلوبیت کے دور میں جو خرچ کر رہے ہیں اس کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. بڑا پیارا انداز اگلی آیت میں موٹیویشن کا, ترغیب کا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون جو اللہ کو قرض حسن دے, فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, تو اللہ اس کو بڑھا کر دے اور اس بندے کے لیے بڑا عزت والا اجر ہوگا. اللہ اکبر, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ اکبر, اللہ کو کوئی حاجت ہے, اللہ کو کوئی ضرورت ہے نہیں, ہماری موٹیویشن کے لیے. قرض کیا رقم ہوتی ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے, حسن کیا ہے, حلال میں سے دیا جائے اور اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے. اللہ اللہ کا دیا وہ اللہ کی راہ میں لگائے تو ہمارا کوئی کمال, وہ قبول فرما لے اس کا کرم, وہ کہے بڑھا کر دوں گا, اس کی شان کریم, وہ کہے عزت والا اجر دوں گا, اکرام کے ساتھ دوں گا. ہاتھ تو نیچے ہوگا نا, لیکن ذلت نہیں ہوگی, پہلے میں ذکر آیا, اکرام کے ساتھ دے گا, تو یہ تو اس کی شان کریمی در شان کریمی ہے. اللہ مجھے آپ کو آج موقع ہے بھائی, لگائیں اپنی انٹلیکٹ کو لگائیں. آج ہماری ایک بیٹی نے بھیجا میسج کہ خیر ہماری بھتیجی ہے کہ وہ بہت سے ینگسٹرز آ جائیں گے خدا کے واسطے, کچھ ذرا میسج, اس سے بڑا میسج کیا ہوگا. اللہ نے تمہیں انٹلیکٹ دی ہے، تمہیں قوت دی ہے، تمہارا خون جوش مارتا گرم خون ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کو نوجوانوں میں اگر حوصلہ ہے تو لگاؤ ادھر محمد رسول اللہ کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بلال نے مشقتیں برداشت کی، جہاں خباب نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جہاں مصعب نے مشقتیں بھی برداشت کی اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، اس سے بڑا اور کیا پروفیشن ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا کیریئر ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ ہماری یہ جانیں، ہمارا یہ مال، ہماری یہ انٹلیکٹ، ہماری یہ صلاحیتیں اس کام میں صرف ہو جائیں جو امام الانبیاء کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے وسائل کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اب بیان آ رہا ہے کہ جو ان تقاضوں پر عمل کریں گے ان کا حسین انجام، اور جو ان سے فرار اختیار کریں گے منافقین ان کا برا انجام۔ فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن مومن مرد اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ ایک تعبیر کیا ہے، نور ایمان دل میں وہ سامنے ہوگا، اور نیک اعمال کے لیے دایاں ہاتھ قرآن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو نیک اعمال کا نور دائیں طرف ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ کچھ نہیں ہوگا، بھائی اگر مشعل میرے دائیں ہاتھ میں تو روشنی تو ہر طرف ہوگی نا، لیکن ایمان کا نور اور نیک اعمال کا نور جو کل لے کر آئے گا تم دیکھو گے ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ بشراکم الیوم جنات، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے باغات کی، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ اس کا بھی یقین دے اصل کامیابی وہاں کی، ورنہ یاد رکھیے گا دنیا میں بہت سے انبیاء شہید ہو گئے، نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ حضور اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش، بلکہ خوش کیا، روئے ہیں معراج کی شب، پوچھا موسیٰ کیوں روتے ہو، کہ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بعد آئے اور ان کی امت میری امت سے بہت بڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا میری امت کی 120 میں سے 80 صفے ہوں گی جنت میں، جنت والوں کی 120 روز صفے ہوں گی، 80 ٹو تھرڈ اس امت کی ہوں گی، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف 10 لوگ، کوئی نبی ہوگا جس کے ساتھ صرف 5 ہوں گے، اور کوئی نبی آئے گا ایک بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، تو نتیجہ تو نہیں نکلا۔ اور یاد رکھیے اللہ کی نگاہوں میں دنیا کے نتیجے کی کوئی حیثیت نہیں، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی۔ اگر میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، سمیہ شہید ہو گئی مکہ میں، یاسر شہید ہو گئے مکہ میں، انہوں نے دین کا غلبہ نہیں دیکھا، حمزہ کا لاشا اٹھایا رسول اللہ علیہ السلام نے احد میں، حمزہ شہید ہو گئے، مصعب شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، دین غالب نہیں ہوا مگر یہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا اور دین غالب ہو گیا۔ فتح مکہ 8 ہجری، ابو عبداللہ بن ابی ناکام ہو گیا، زندہ تو ہے نا، کلمہ پڑھنے والا بھی ہے مگر کام نہیں کیا، رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، زندہ ہے یہ ناکام ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس می سیلف، میں ہوں مسئلہ، میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ نہیں ڈال رہا، میں اپنے ساتھ کمٹ، میں اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر مخلص ہو کر کام کر رہا ہوں، چاہے میری زندگی میں نتیجہ نہ آئے میں اللہ کے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ہے اصل کامیابی۔ لیکن نتیجہ پھر بھی آئے گا، اللہ کے رسول فرما گئے قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، آج ہمیں پارٹ بننا ہے اس پوری محنت کا، سورہ صف میں اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے فرار اختیار کیا، وہ جو کلمہ پڑھنے والے تو تھے منافقین، کچھ اعمال بھی انجام دینے والے تھے، لیکن دین کی جد و جہد سے فرار، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار جنہوں نے اختیار کیا۔ فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان سے جو ایمان لائے، انظرونا، تھوڑا نظر کرم تو کرو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ یہ ہے وہ الصراط کا بیان، جس کو ہم اور آپ کل صراط کہتے ہیں، حدیث میں الفاظ الصراط، وہاں تاریکی تاریکی ہے، روشنی اس کے لیے ہوگی جس نے دنیا میں ایمان اور نیک عمل کے نور کی روشنی تلاش کر رکھی ہوگی۔ منافقین اندھیرے میں کہہ رہے ایمان والوں سے تھوڑا رکو، تھوڑا سا انتظار تو کرو، نظر کرم تو کرو، ہاں ہمارا کچھ خیال تو کرو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمیسوا نورا، کہہ دیا جائے گا جواب میں پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں جا کے نور تلاش کرو۔ تلاش کرنا تھا تو کہاں تلاش کرنا تھا، دنیا میں، آج تلاش کرنے کا موقع نہیں، آج تو نتائج ہیں۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطن فی رحمت اس کے اندرونی جانب رحمت یعنی ایک طرف بظاہرہ من قبلہ العذاب اس کی باہر کی جانب عذاب ہوگا. مراد ایک طرف وہ جنت والے اور جنت کی وسعتیں اور دوسری طرف اہل جہنم اس جہنم کی وسعتیں درمیان میں دیوار میں ایک دروازہ. اہل سنت والجماعت نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی سزا بھگتیں گے جہنم میں اللہ محفوظ رکھے اللہ پہلے مرحلے میں معاف فرما دے, مگر جو اپنی سزا بھگتیں گے بالآخر نکال لیے جائیں گے. یہ اشارہ اس کی طرف بھی کہ دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے. ینادونہم الم نکم معکم, وہ منافق مسلمانوں سے کہیں گے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ عبداللہ بن ابی بھی کہہ رہا ہوگا, اس کی پوری کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہوں گے, سارے منافقین کہہ رہے ہوں گے, سچے ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہاں, ولکنکم فتنتم انفسکم, بلکہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. یہاں چار باتیں آ رہی ہیں, نوٹ کیجئے گا. اور یہ نفاق کی باطنی کیفیت درجہ بدرجہ جو آگے بڑھتی ہے, ایک ہے نفاق کا ظاہر میں اظہار, انشاءاللہ سورہ منافقون میں پڑھ لیں گے, لیکن یہ وہ ظاہری علامات ہیں. یہ باطن کی کیفیت ایک منافق کی, نمبر ایک فتن تم انفسکم, تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا, دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دین سے تم نے فرار اختیار کر کے خود اپنے لیے مصیبت پالی. نمبر دو وتربصتم, اور تم انتظار میں بیٹھے رہے, ارے جان چھوٹے مسلمانوں سے, کبھی تم حدیبیہ والے ٹائم موقع پر نہیں گئے کہ جان ہی چھوٹے ان سے, معاذ اللہ. کبھی احزاب کے موقع پہ تمہارے دلوں میں ایسی بات آئی جان ہی چھوٹے, تم مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے, یہ کیفیت تمہاری آ گئی؟ معاذ اللہ. ورتبتم, اور تم شک میں مبتلا ہو گئے. کیا شک میں مبتلا ہو گئے؟ جب ایمان دھیلے گا نہیں اندر, اور اعمال سے بھی فرار ہے, اطاعت سے بھی فرار ہے, تو باطن پر نحوست کیا طاری ہوگی, پتہ نہیں کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں, یہ دین ٹھیک ہے بھی کہ نہیں, یہ احکام ہے بھی کہ نہیں, یہ شکوک اور شبہات میں بندہ خود اپنے آپ کو مبتلا کرتا چلا جائے گا. وغرتکم الامانی, اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے دھوکے میں ڈال دے. وہ جھوٹی تمنائیں البقرہ میں یاد آیا, یہود کا معاملہ, کرنا کرانا کچھ نہیں, جنت ہماری پکی. اللہ اکبر, سورہ مائدہ آیت نمبر 18, ہم تو اللہ کے بیٹے, اللہ کے چہیتے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اللہ کہتے پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کرنا کرانا کچھ نہیں اور تمنائیں لے کے بیٹھے ہوئے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. یہ ہے منافقین کی باطنی کیفیات کا بیان, درجہ بدرجہ اندرونی طور پر نفاق کیسے آگے بڑھتا ہے اس کا بیان. ظاہر میں کیا نظر آتا ہے وہ بعد میں سورۃ المنافقون میں پڑھیں گے انشاءاللہ. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی انجام کے اعتبار سے کل منافقین اور کافر ایک جیسے ہیں, عذاب میں ہوں گے. اور پھر ہم پڑھ چکے سورہ نساء آیت نمبر 145, منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری ساتھی ہے. وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت ہلا دینے کا مقام, جھنجھوڑنے کا مقام. دل کے کانوں سے میں بھی سنوں آپ بھی سنیں, 27 پارہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں, 90% کم و بیش تکمیل ہوا چاہتی ہے قرآن حکیم کی, 27 پارہ آؤٹ آف 30. جی کتنے تقاضے ہمارے سامنے آئے, اور میری جذباتیت نہیں, ٹھیک ہے جوش خطابت تو آپ کو محسوس ہوتا ہی ہے, لیکن قرآن کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے, اس کے ذیل میں بات آ رہی ہے, کو اپنی پاس سے باتیں اتنی اڑا کر پیش کی جا رہی ہیں. ذرا سوچیں یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کبھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں اللہ کی یاد کی وجہ سے اور اس سے جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا. ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے سورہ حشر, لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله, الحشر کی آیت نمبر 21. اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام میرے اور آپ کے دل پہ اثر کتنا ہاں الحمدللہ محسوس ہوتا ہے. کچھ ساتھیوں کے چہرے بتاتے ہیں, کبھی ان کے آنسو بتاتے ہیں, کبھی ان کا لرزنا محسوس ہوتا ہے, نظر آتا ہے. اللہ یہ کیفیت اور عطا فرمائے, مگر اب ہم بے حس تو نہ ہو جائیں نا, بے حس تو نہ ہو جائیں. قرآن پڑھا ہے بھائی, قرآن سمجھائے, 27 شب میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل, اس کے فضل سے بیٹھے, اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں. تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ دل کانپ اٹھے, اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس سے ان کے دل نرس اٹھے، اللہ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور جو محرومی اہل کتاب کی جو آگے آ رہی اس سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، تم پر مدت طویل بیت گئی، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یاد آئے کتنے سخت ہو گئے؟ البقرہ کی آیت 73 میں پڑھا تھا، 73-74 میں تفصیل تھی، پتھروں سے زیادہ سخت۔ کون سی امت؟ حامل کتاب امت، اہل کتاب میں سے یہود، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو دل اتنے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اس بے حسی سے اور دلوں کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ ان صورتوں میں آگے بھی ذکر آئے گا، اہل کتاب کا ذکر ہے تو ہم سب کی عبرت کے لیے ہے، اصلا خطاب امت مسلمہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچھا کوئی احساس ہوا، کہ دل کے اندر فیلنگز آئیں تو مایوس نہ ہو جانا، فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے۔ قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، یقینا ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ مایوس مت ہو جانا، کچھ احساس ہوا تو لو مردہ زمین کو زندگی اللہ بارش برسا کر دیتا ہے، یہ مردہ دلوں کو اللہ قرآن کی بارش سے زندگی دے دے گا، زندگی دے دے گا، باہر آ جائے گی، اندر ایمان کی بہار اور باہر اعمال کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے اور ایک اور بات، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک وہ لوگ المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اجر اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اصل میں میری کیفیت اس وقت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے استاد نے بڑی محبت سے ہمیں سورت پڑھائی ہے، یعنی جھنجھوڑنا بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے، ایک ایک آیت کس طرح رب جھڑتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر اسرار احمد پڑھاتا رہا سناتا رہا، مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا ہے، اور ہم پاکستان والوں سے زیادہ باہر والوں کو احساس، ہم جاتے دنیا میں جانا ہوتا ہے، کئی ملکوں میں جانا ہوا، اللہ اکبر، ہم تو زمین میں گڑ گئے کہ استاد کی گڈ ویل پر ہماری کیا عزت کی جا رہی ہے وہاں پر۔ بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب یہاں کیا ہے، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، قرآن سے فائدہ ملے گا، لیکن ایک ہینڈ بریک لگا ہوا، وہ ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا۔ گاڑی میں فیول موجود ہے، ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا ہوا ہے، گاڑی آن بھی تم نے کر لی ہے، لیکن اگر ہینڈ بریک نہیں ہٹاؤ گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہینڈ بریک کیا ہے؟ یہ مال کی محبت، اس کو ہٹاؤ۔ صدقہ دو اللہ کی راہ میں، صدقہ اکثر بندوں کی حاجات کے لیے، اور قرض حسن اکثر وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ مال کو نکالو بھائی، اس کی محبت کو نکالنے کے لیے اسی کو نکالو۔ یہ ہینڈ بریک ہٹے گا تو نور ایمان بھی ملے گا، اور جب نور ایمان ملے گا تو اعمال کی فصل بھی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائے گی۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین ہیں اور شہداء، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس میں اٹریکشن ہے، نو ڈاؤٹ کھینچتی ہے، بڑے تقاضے، فوری نق تقاضے اس کے، یہ دنیا ہے کیا آخر، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے فریب سے بچ کر بندے مومن آخرت کا طلبگار بن کر ایمان اور انفاق کے تقاضوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ، فرمایا کہ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت کا اختیار کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنا ہے اور کثرت سے مال اور اولاد کے حصول میں لگنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پانچ اسٹیجز قرآن نے بیان کیے ہیں اور ہر اسٹیج اپنی جگہ اس کی اپنی اس کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اگر اس سے لے لیں تو چیختا چلاتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوگا، چلنے پھرنے کے قابل ہو رہا ہے، تو اب رنگ برنگی چیزیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب تو وہ اپنے ابا کا آئی فون بھی لینا چاہتا ہے اور آئی پیڈ بھی لینا چاہتا ہے اور لیپ ٹاپ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ٹین ایج پر آتا ہے تو یہ چیزیں بھی چلتی ہیں، لیکن اب وہ ہیئر اسٹائل کی فکر ہے اور وہ برانڈ کانشیسنیس والا معاملہ زیادہ ہے۔ جی گھڑی بھی اسٹائل والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، کبھی بھی سیکنڈ ٹائم کوئی کپڑا پہن کر تقریب میں نہیں جانا، ہر مرتبہ نیا کپڑا۔ اب اس بات کی فکر ہے۔ ذرا اور آگے بڑھے تو پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی، بیوی بچے بھی ہیں، اب کیا ہے جناب، بہرحال گھر کو بھی سجانا ہے، گھر کی سجاوٹ بھی ہے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر بھی ہے، اور جناب وہ گھر والوں کے لیے سیونگس بھی ہیں، یہ سب کچھ بھی ہے، اور جناب وہ جب وہ ٹین ایج کی لائف تھی تو ہیئر اسٹائل بھی ہے، اور اگر مونچھیں نکل آئیں تو تاؤ دینے کا بھی بڑا شوق ہے۔ پانچویں اسٹیج بڑھاپا، بھی پرانی بات آ گئی، پرانے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، بڑھاپا آ گیا تو اب کیا ہے جی، ہیئر نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا، مچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا۔ اب یہ کہ جتنی انویسٹمنٹ ہو جائے، جتنا جمع ہو جائے، بڑھاپا سکون سے گزر جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ان بوڑھے میاں کو کہیں یہ جی رنگ برنگی پینسل سے دل بہلا لو، اے جی ذرا بڑا اچھا وہ باربر ہے، پیسے تو لیتا ہے 4,500 روپے، لیکن اسٹائل بڑا زبردست آج کل چل رہا ہے، تو کیا کہیں گے، بیٹا یہ میرے کام کی نہیں رنگ برنگی پینسل، بیٹا وہ میرے بال نہیں، میں اسٹائل کہاں سے لوں گا اس سے جا کے۔ کیا خیال ہے جی، کتنی ہنسی آ رہی ہے نا ہم لوگوں کو۔ آپ سوچیں اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوگا، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے لوگ۔ سنیے آگے، کما تری غیت اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، مثال اس کی ایسی جیسے کہ بارش کی طرح کہ کاشتکار کو پیداوار بڑی اچھی لگی، پھر وہ کھیتی زور پکڑتی ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ارے تم جوانی کے جوپن بھرو، بڑا ٹکراؤ کا پہلو دل میں خیال ہوتا ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، ذرا بڑھاپا آیا تو دو افراد کے سہارے کے بغیر چلنے کے بھی کے بغیر چلنے کی قابل بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دیکھو جب فصل اگی تو بڑی اچھی لہلاتی ہوئی فیل ہو رہی ہے، لیکن پھر چورا چورا ہو جاتی، تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے۔ اس فرق کے ساتھ یہ فصل جو چورا چورا ہو گئی، اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، تمہیں زندگی دوبارہ ملے گی۔ پھر کیا ہوگا، وفل آخرت عذاب شدید وما غفرت من اللہ ورضوان، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی اور اس کی رضا بھی۔ اب تم چوائس کر لو، تم مغفرت چاہتے ہو یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ عذاب چاہتے ہو۔ عذاب کا بیان ایک، مغفرت اور اللہ کی رضا دو بیان آتا ہے اس کے اندر، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر جو ہے وہ حاوی، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت۔ یہ ہے دو نتائج آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کیا ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس میٹرک کا ایگزام دے رہے سمجھ رہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور ابا سے بس بحث کرے گا، ابا کہہ رہے بیٹا میری بیلنس شیٹ پھنسی ہوئی ہے، تو چکر میں کہ تیرے ایگزام کی ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا، میری ٹینشن کیا ہے جی، بیلنس شیٹ پھنسی ہوئی۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کا کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے ابھی، وہ اس بیلنس شیٹ کو کیا گیا، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ، کیا خیال ہے جی، یہ سارے دھوکے ہیں ہمارے، سب دھوکے ہیں ہمارے۔ میں بہت اہم تھا، بڑا خوبصورت جملہ کسی قبر پر کسی نے لکھا، میں بہت اہم تھا، یہ ایک وہم تھا، میں بہت اہم تھا، یہ ایک وہم تھا۔ بھائی دھوکا ہے، سب چل رہا ہے، معاف کیجئے گا، اس سے آخری کوئی مثال نہیں میرے پاس۔ امام الانبیاء چلے گئے دنیا سے، اللہ کا دین قیامت تک چل رہا ہے، ہاں صدقہ جاری ہے انہیں کے لیے، محنت انہیں کی جاری ہے ساری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی تو چلے گئے نا، سب نے جانا ہے۔ دنیا دھوکا ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اس کے دھوکے فریب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا یہ دنیا عارضی فانی، حضور نے فرمایا علیہ السلام، مسند احمد کی روایت اور مسلم شریف کی روایت، تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا، یہ جو لگ کر آیا یہ بھی بہ جاتا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا دنیا، وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر وہ آخرت ہے۔ کوئی موازنہ ہے؟ کس دھوکے میں ہم پڑ جاتے ہیں. اللہ اس دھوکے سے مجھے اور آپ کو بچائے. بچیں گے تو پھر ریلیز کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے, ورنہ سب مصروف ہیں. 12 گھنٹے سونے والا بھی مصروف ہے, کہتا ہے ٹائم نہیں. 8 گھنٹے ٹی وی کی اسکرین یا اسمارٹ فون کی اسکرین کے سامنے بیٹھنے والا بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. کسی کے پاس نہیں. یہ تو جب اس چنگل سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو کچھ ریلیز کرے گا, تو دین کے لیے کھپا سکے گا. اب اللہ کی پکار, سامقو الى مغفرت من ربکم جنت عرضها کعرض السماء والارض. مسابقت کرو, کمپٹیشن کرو, دوڑو ایک دوسرے سے آگے, کہاں؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے, جس کی وقت, جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے. اور آسمانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے ہم آسمان کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. یہاں جنت کے بارے میں فرمایا مسابقت کرو. کمپٹیشن تو سبھی کر رہے ہیں لیکن سارے کمپیٹ کر کے قبر میں جاتے ہیں بھائی. تو بہتر ہے اس کا کمپٹیشن کرے جو قبر میں بھی کام آئے, ورنہ سب پیچھے پڑا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لا چلے گا بن جا رہا. تو مسابقت کرو اللہ کی مغفرت کے لیے, اس کی جنت کے لیے, جس کی وٹھ معاف کیجیے گا, جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. رعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, وہ تیار کی گئی ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگلی چند آیات میں دنیا میں جو حوادث یعنی معاملات پیش آ رہے ہیں, بدلتے حالات, کبھی خوشی کبھی غمی, کبھی خوشحالی کبھی تنگ دستی, کبھی زیادہ کبھی کم, اس کی اصل بات, اصل سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اور سورہ کہف کے وہ 3 واقعات, ایک ہی واقعے میں موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ بڑا قیمتی اس تعلق سے. تو بتایا جا رہا ہے یہ جو تم دنیا کے تاثر لے کر جو ہے وہ ہمت توڑ کے بیٹھ جا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو, آؤ ذرا تمہیں ہم بتائیں کہ اس دنیا کے حوادث کی حقیقت کیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کوئی مصیبت نہیں پہنچی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر یہ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے اس سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہم اس کو پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے, سب اس کی نالج میں ہے. جو بیت رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے اور اس کے اذن سے ہے. تو اب اس تقدیر کو مان لینے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے, اور تم اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا. جو گیا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے اپنا دیا, اس نے واپس لیا, میں کون بھائی اعتراض کرنے والا؟ اچھا اس نے دیا کس کا ہے؟ اس کا, میں کون اترانے والا؟ مؤمنانہ طرز عمل, بخاری مسلم شریف کی روایت, نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ. کتنا پیارا عقیدہ ہے مسلمان کا جب وہ یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو نہ ماننے والا بےچارا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے, برین ہیمرج کا شکار ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر اس کا بےچارے کا شوٹ کر جاتا ہے. یہ یقین ہو یہ گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا, میری والدہ کا, اللہ کا حکم, ہاں رو لوں گا, روئے تو حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مگر چیخوں گا نہیں, چلاؤں گا نہیں. کیوں؟ یہ میرے رب کے حکم سے ہوگا. مال کا نقصان ہو گیا کس کا تھا؟ اسی کا تھا, اس نے لے. جان کا نقصان ہو جائے کس کی ہے؟ جو چاہے سو کرے, اور ملا تو میرا ہے نہ میرے رب کا ہے. سلیمان علیہ السلام لیبلونی, میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے, آئے میں شکر کرتا ہوں نہ شکری. اگر یہ کلیئر ہو جائے تو یہ دنیا کے زیادہ تاثرات نہیں لے گا بندہ. چھوٹی موٹی اونچ نیچ ساتھیوں میں ہو جاتی ہے, گھروں میں ہو جاتی, آدمی پیچھے ہو جاتا ہے, کس سے؟ دین سے پیچھے ہو جاتا. اللہ اس نے مجھے وہ کہہ دیا, اس سے یہ ہو گیا. اب بھائی ہونا تھا, گولی مارو یار. بڑا کام لے کر چلے ہو تو یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہو جائے کرتے ان کو چھوڑو, سائڈ پہ کرو. جو بیت گیا اس پہ تاثر مت لو, جو لے لیا اللہ نے اس پہ صبر, جو عطا کیا اللہ نے اس پہ شکر, اترانا مت. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ کسی اترانے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل, جو لوگ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں. دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کنجوس بنو؟ بلی والی یاد آئی مثال, وہ البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک بلی کی دم کٹ گئی, ان ساتھیوں کے جو بعد میں شریک ہوئے یاد دہانی کرا رہے ہیں, اب اس بلی کی دم تو نہیں آ سکتی نا, وہ کیا جائے گی؟ سب کی کٹ جائے, کیونکہ یہ نمایاں ہو رہی ہے. تو جو خود دین میں آگے نہیں بڑھنا بلکہ پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ دوسروں کہتے ہیں اور بھائی تو اپنے کیریئر کی فکر تو کر لے, اب بھائی تیری شادی بھی تو ابھی ہونی ہے, ارے تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ بھی تو پیلے ہونے, ارے ابھی یہ بھی تو مسئلہ ہے, ابھی وہ بھی تو مسئلہ ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اندر چور کیا ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے گا تو میں نمایاں ہو جاؤں گا, تو بھائی تو بھی آگے بڑھ, نہیں اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ہے خطرناک بات. ممن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز ہے, حمید یعنی آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, تم کام نہیں کرو گے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ, اگر تم رخ پھیرو گے منہ پھیرو گے اللہ تمہیں ہٹا دے گا, تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اب اس سورت کی آیت نمبر 25 ہے جو کہ اس سورت کی اس انقلابی جو انداز ہے اس کی فکر اس میں عطا کی گئی اس کا کلائمیکس ہے. تمام رسولوں کا مشن اور انقلابی مشن بیان ہو رہا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقینا ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور میزان عدل عطا کی یعنی شریعت کا قانون. ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر جسٹس پر قائم ہو جائے. یہ ہے رسولوں کا انقلابی مشن. ہاں رسولوں کا بنیادی کام سورہ نساء آیت 165 بشارت دینا انذار کرنا, وہ بھی رسولوں کا کام بنیادی کام. اور رسولوں کا تکمیلی کام کیا ہے؟ عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا. یہی حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کرو. یہی ہمیں حکم ہے اب سورہ نساء آیت نمبر 135 سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ, ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے قائم کرنے والے بن کر. تو پہلے تمام رسولوں کا یہ کام, حضور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی یہ کام, اب ختم نبوت کے بعد یہ ہماری ذمہ داری. پھر یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ معجزات کیوں دیے, کتابیں کیوں دیں, شریعت کی میزان, شریعت کا قانون, شریعت کا لا کیوں دیا؟ پڑھ لیا جائے, بس پڑھا دیا جائے, چھاپ دیا جائے, کورسز کرا دیے جائیں, لوگوں کو سرٹیفائیڈ کیا سرٹیفیکیشن دے دیا جائے, ایک مہینہ قرآن پڑھ لیں بس چھٹی اس کے بعد, ہاں بھائی ترجمے کے ساتھ تراویح مکمل, اللہ قبول فرمائے, بہت بڑی بات, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. بٹ دس از ناٹ دا اینڈ. کیسے پڑھنے کے لیے قرآن دی اللہ نے؟ پچھلی کتابیں سے پڑھنے کے لیے دی تھی نا. اللہ کہتا نافذ کرو. پڑھے تھے ہم نے اللہ کے فتوے, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44, 45, 47, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم, وہی فاسق ہے, اللہ محفوظ رکھے. تو سارے رسولوں کی محنت کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا؟ عدل کا قیام. اور دیکھیے اس قدر کھلی آیت ہے انقلاب کے فلسفے پر. وہ انزلنا الحدید, اللہ کہتا ہم نے لوہا اتارا, ایک ترجمہ ترجمانی, ہم نے لوہا پیدا کیا. اب اس میں وہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے, اور فلاں نے یہ بیان کیا, وہ سورج کی کرنیں, وہ شعائیں زمین میں جانا, وہ ہوگا اور زمین میں لوہے کا بننا. بٹ دس از ناٹ اے بک آف سائنس, دس از بک آف گائیڈنس. تو سائنٹیفک فیکٹ تو رکھیے ایک طرف, آج ایک مزاج بنا ہوا لوگوں کا اس کو سائنس کی کتاب بنا دو, ایسا نہیں ہے. لوہا کائے کو دیا ہم نے, فیہ بأس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے. کتنی کھلی آیت ہے, تم نے چھری کانٹے اس طرح کی چیزیں کچھ بنائی, لوہے سے کچھ اور چیزیں بنا لی, بنا لو بھائی. لیکن نہیں, اس کا اور آگے فرمایا ومنافع للناس, لوگوں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں, کچھ اور چیزیں اکوپمنٹس وغیرہ تم بنا لو, ٹھیک ہے. اہم ترین کام یا فائدہ کیا ہے؟ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. اور یہ جنگ کس لیے؟ ظالموں کا نظام کبھی بیٹھے بیٹھے ختم نہیں ہوتا. جن ظالموں کے اپنے ظالمانہ نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. تو کبھی اگر ایسے ظالموں کا ہاتھ روکنے بلکہ توڑنے اور بلکہ ان کی گردنیں اڑانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ قتال کا حکم دیتا ہے. قرآن میں بھی دیتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دیتا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی دیتا ہے. سو مس سو, صرف حوالے کے لیے, جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں, اپنشد ہو یا وید ہو, ان کی بھی سٹوریز کے اندر جنگوں کا سلسلہ موجود ہے. الزام مسلمانوں پر ہے, یہ تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. کوئی کتاب نہیں الہامی جس میں جنگ کا ذکر نہ ہو. لیکن کب؟ جب آپریشن کی ضرورت پیش آتی, کرنا پڑتا ہے. کبھی ہاتھ میں کسی کے خدا نہ خاصا کینسر پھیل گیا تو باقی جسم کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ کاٹیں گے نا اس کو. یہ رحمت ہے کہ کاٹ دیا جائے اس ہاتھ کو. تو چند ظالموں سے پاک کر کے زمین کو اگر عدل لوگوں کو میسر آئے تو یہ کرنا پڑے گا. وہ لاسٹ ریزورٹ ہے لیکن ہے. اور قتال کے احکامات, اس کے مقاصد, اس کی شرائط, وہ ہم سارے پڑھتے آئے ہیں سورہ البقرہ میں, سورہ انفال میں, دیگر مقامات پر. فرمایا ولی عالم اللہ سرو و رسول بالغیب, تاکہ اللہ ظاہر کرے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرنا. سورہ صف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالی قوی, طاقتور, عزیز, غلبہ رکھنے والا ہے. وہ خود کر سکتا ہے سارا کام, لیکن عالم اسباب میں اللہ ایمان والوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے, حق و باطل کا مارکا سجانا چاہتا ہے, پھر وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یہ ہے جو ایک کھلی آیت ہے فلسفہ انقلاب کے تعلق سے, مگر آج ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی انتہائی ادب کے ساتھ. 27ویں شب کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو مس ہونی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ دعا مس نہیں ہونی چاہیے. اللہ قبول فرمائے, ہم بھی دعا کریں گے, نفی نہیں کرتے اس کی. بھائی کرتے ہیں دعا, لیکن بھائی صرف دعاؤں کو کرنے کا معاملہ نہیں, دوا بھی کرنے کا معاملہ ہے. اور اللہ کی شان یہ صورتیں 27 شب میں آتی ہیں. آج پوری کراچی میں آپ جہاں ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں, کہیں بھی چلے جائیں, 80-90% آپ کو یہی صورتیں ملیں گی. اللہ کی شان, اللہ کرے اللہ کی مخلوق تک پیغام پہنچے, کچھ ہمارے دلوں میں بھی حرکت پیدا ہو, کچھ ہمارے اندر بھی امنگیں جاگیں, کچھ ہمارے اندر بھی غیرت دینی پیدا ہو, کچھ ہمارے اندر بھی اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ کہتا ہے تاکہ ظاہر کرے اللہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تو خود طاقتور ہے, غلبہ رکھنے والا ہے. اگلا رکو مختصرا پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ چارہ کے ترابی. ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتهما النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد. اور یقینا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا, بس ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں, وہ کثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر, یعنی ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا اپنے. وقفینا عیسی ابن مریم, اور ان کے پیچھے ہم لے کر آئے عیسی ابن مریم کو علیہ السلام. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار, انہوں نے رفق اور محبت اور شفقت اور نرمی کی بہترین مثالیں قائم کی, مگر ان کے سچے پیروکاروں کی بات ہو رہی. ورنہ کروسیڈ جب سجی ہیں تو جو ظلم ڈھایا گیا ہے مسلمانوں پر وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے, وہ بھی نصارت ہے. وہ رحبانیت نے بتاؤہا ماں کا تبنا علیہم, اور رحبانیت خود انہوں نے اس کو ایجاد کیا, ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا. رضوان اللہ, مگر صرف یہ کہ اللہ کی رضا کا چاہنا. فما رعوہا حق رعایتہا, تو ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا. رحبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا. یہ بری رسم نصارہ میں پڑی اور زندگی کے منجندھار سے نکل کر کونے کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ, یہ غیر فطری معاملہ. اسلام میں حضور نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں. اور بدترین غیر فطری معاملہ کیا ہوا؟ ایک شخص اگر شادی شدہ ہے تو وہ کرسچینٹی میں پادری نہیں بن سکتا, اور اگر پادری بن چکا تو وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ. گھر گھر رسی کے کام کرو, دنیا داری کے کام کرو, کہ اللہ اللہ کرو. غیر فطری راستہ اختیار کیا, اس کے بعد جو بدترین وہاں پر گندگی آئی ہے وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. اس مقام پر تفہیم القرآن مولانا مودود علی رحمہ کی آپ پڑھ لیجئے, بدترین ناجائز معاملات, بس آگے خود ہی آپ سمجھ لیجئے, اس انتہا پر وہ گئے. یہ تو ہوا جو ان لوگوں نے اختیار کیا. اصل ایک اور نقطہ کیا ہے, کلائمیکس کیا تھا اس سورت کے مضامین کا؟ کلائمیکس یہ تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اس جد و جہد سے فرار اختیار کروانا شیطان اس پہ لگا ہوا ہے، کچھ کو دنیا کی محبت میں ڈباتا ہے اور پیچھے کرتا ہے دین کے تقاضوں سے، وہ پڑھ چکے دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقت کیا اس کی، اور کچھ کو کیا کرتا ہے، نہ دنیا بہت بری شے ہے بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، دنیا کے زیادہ نہ پڑھو بھائی، کچھ ڈوبتے ہیں دنیا میں اور دین سے بھاگتے ہیں، اور کچھ کو کہتے ہیں دنیا بہت بری شے ہے بھائی، اپنی اپنی فکر کو کونے کدرے میں بیٹھے رہو، دنیا جاتی تو جائے، بقول ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کے، شیطان ننگا ناچ ناچتا رہے، ناچنے دو اس کو، تم چپ کر کے کونے کدرے کے اندر بیٹھے رہو۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا ہے، کوئی بھی باطل کے مقابلے میں اور حق کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ رہبانیت کا دھندا بھی شیطان کی چال ہے کہ لوگوں کو کونے میں بٹھا کر مصروف رکھو، بس وہ اپنا اللہ اللہ کرتے رہے، اچھے بچے بنے رہے، کونے میں بیٹھے رہے، کونے میں بیٹھے رہے، میدان میں آ کے کھڑے نہ ہو۔ اور امام الانبیاء کیا کر کے دکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قیام اللیل بھی ہے دن میں، کبھی طائف ہے کبھی احد کا میدان ہے کہ نہیں، صحابہ کی شان کیا ہے، رات کے راہب ہیں دن کے شہ سوار ہیں، یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کے پیارے صحابہ کا اسوہ۔ اور شیطان کچھ لوگوں کو اپنے اندر اپنے آپ کو مانجتے رہو مانجتے رہو، اپنی روحانی ترقی، اپنا ہی تزکیہ، اپنا ہی تزکیہ، اور کونے میں بٹھا دو اس کو، بس باہر سارا گندا نہ چلتا رہے شیطان کا، اس کے اندر آ کر کوئی باطل کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ہے شیطان کا حربہ لوگوں کو دین کی جد و جہد سے دور رکھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، جو صاحب ایمان رہے ان کو اجر ملا، لیکن وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کا دوہرا ثواب تمہیں، دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا۔ ایک رائے اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اگر آخری رسول پر ایمان لے آؤ تو دوہرا اجر ملے گا، ان کو ترغیب دلائی جا رہی، ایک رائے یہ ہے، اور ایک ہی کہ سچے ایمان والے ان کو کہا جا رہا ہے، سچا ایمان تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر واقعتاً ایمان ہو اور ان کی جد و جہد میں لگو، یہ کرو گے تو دوہرا ثواب ملے گا، خود عمل کرو گے ثواب، اور اس جد و جہد سے لوگ دین کی طرف آئیں گے، وہ عمل کریں گے، اس کا اجر ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی، دونوں اعتبارات سے ترجمہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا، تمشون بھی، جس کے ساتھ تم چلو گے، اس دنیا میں ہدایت کا نور اور الصراط پر ایمان اور نیک عمل کا نور، تمشون بھی، جس کے ساتھ تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آخری آیت ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَحَدُ الْكِتَابِ، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، میں ایک ترجمہ اور ایک تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَحَدُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ یہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، مایوس نہ ہو جائیں۔ آج بھی اہل کتاب یہود ہوں نصارہ ہوں، اگر آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے دوہرے اجر کا اعلان ہو چکا ہے، ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے اختیار میں سے کسی شے پر، اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور ہاں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب آئیے چار رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔